شيء قدير. دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق. سو تم در گزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے. خلاصہ تفسیر: بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے. حق تعالی نے مسلمانوں کو اس پر متنبع فرما دیا کہ ان اہل کتاب یعنی یہود سے بتیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے، جو کہ تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا بلکہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو، بلکہ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالت ہے. اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالی اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجے. اشارتاً بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتل و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں. اس پر مسلمانوں کو اپنا ذوق اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو، قادر ہیں. اور سر دست صرف نماز پابندی سے پڑھے جاؤ، اور جن پر زکات فرض ہے زکات دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا. اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آوے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالی کے پاس پہنچ کر اس کو پورا پورا معصلہ کے پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا. فائدہ اس وقت کی حالت کا یہی مقتضا تھا، پھر اب تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا اور جہاد کی آیات نازل ہوئیں، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا، اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیے پر عمل درآمد کیا گیا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر باوجود یہ کہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہاں ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کسی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے خلاصہ تفسیر اور یہود نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یہ تو یہود کا قول ہے یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں یہ نصارہ کا قول ہے حق تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر اس دعوے میں سچے ہو سو وہ تو کیا دلیل لاویں گے کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جاویں گے پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو بے اتفاق سماوی ملتوں کے ماننے والوں کے پائے ثبوت کو پہنچ چکا یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف جھکا دے یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو محض مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب یہ قوم قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے سو ظاہر ہے کہ کسی حکم سابق کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلا سکتا لہٰذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے بلکہ حکم ثانی پر عمل کرنا فرما برداری سمجھی جائے گی اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت و شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے اور مخلصین کی قید سے منافقین نکل گئے کیونکہ وہ بھی شان کفار ہی میں داخل اور مستحق جہنم ہیں اور ایک بار کچھ یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل بتاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے مگر نصارہ بھی ضد و تعصب میں آ کر دین یہود کو بھی اصل و باطل کہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور توریت کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے اللہ تعالیٰ اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں یعنی سرے سے غلط ہے اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں یعنی سرے سے غلط ہے حالانکہ یہ سب فریقین کے لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں یعنی یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے وہ منسوخ ہو جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو یہ اور بات ہے. اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے, ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا, اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں انہی اہل کتاب کا سب قول دہرانے لگے کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے, حق پر بس ہم ہی ہیں. سو یہاں سب اپنی اپنی ہانک لیں, اللہ تعالی ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے. اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عملی فیصلے کی قید اس لیے لگائی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا ہے. معارف و مسائل. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس میں اختلاف کے مضر اثرات کا بیان پھر اس اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے. ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. یہود و نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی, اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا. اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد اور یہودیت بھی بے اثر, حق و صحیح بس ہماری بت پرستی ہے. حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت و گمراہی کے متعلق فرمایا کہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں, محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام, ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے, اس کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے, چاہے یہ کسی مذہب میں حاصل ہو. حقیقت دین و مذہب کو فراموش کر کے پس پوش ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین و مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے خدا کی فرما برداری کا قصد تو درست کر لے, مگر اطاعت فرما برداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق گھڑ لے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادت و اطاعت میں امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوں. پہلی بات بلا من اسلم کے ذریعے اور دوسری وہو محسن کے ذریعے واضح کی گئی ہے, جس سے معلوم ہوا کہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد عطاعت کافی نہیں بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے, اور حسن عمل کا مصداق وہی تعلیم و طریقہ ہے جو قرآن اور سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نسلی مسلمان ہو یا یہودی اور نصرانی, اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے. جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑتے, خواب و یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان, اور پھر محض نام کی قومیت کے زوم میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھ لے, تو یہ صرف اس کی خود فریبی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کے قریب نہیں ہو سکتا نہ مقبول بن سکتا ہے, جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو. پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک و یکساں رہے ہیں, البتہ عمل صالح اور مقبول کی شکلیں کچھ عدلتی بدلتی رہتی ہیں. تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی تعلیم کے مطابق تھا. انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم سے مطابق رکھتا تھا, اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودی یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قوتیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے. غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی سمجھ لیا. جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو اس کو یہود سمجھ لیا گیا. اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص و تعین کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی یہودی رہتا ہے نہ نصرانی نصرانی. قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے، اور ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں سے کیے گئے. اس فیصلے پر ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان کی سلب سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کرنے اور سونپ دینے کے ہیں. دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا. لیکن قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے. اور قرآن و حدیث میں جو وعدے سے فلاح دنیا اور آخرت کے مسلمانوں کے لیے کہے گئے ہیں اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے. اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں. یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کا. آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں. اس کو دیکھ کر بہت سے ناوافق لوگوں کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہی ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق نہ اعمال، گویا وضع میں ہم ہیں نصارا تو تمدن میں ہنود. شعر ہے وضع میں ہم ہیں نصارا تو تمدن میں ہنود. پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں. البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی صحیح نام تو اسلام کا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اگر ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال حال و پریشان ہیں تو کفار و فجار کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا. اول تو اس لیے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا، دوست کو قدم قدم اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعتاً پکڑ لیا جاتا ہے. مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے. اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے، دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جا سکتا، ان کو یکلخت عذاب میں پکڑا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی اور عام کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر عمل کا جدا گانا خاص سا رکھا ہے. ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہو سکتے. مثلا تجارت کا خاصہ ہے مال میں زیادتی، دوا کا خاصہ ہے بدن کی صحت. اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا. اسی طرح دوا دارو کا استعمال کر کے تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا. کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، جیسے مسلمان کا افلاس و پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچی تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی. اگر وہ بھی ہماری طرح اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے تو ان کا کفر ان کو مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا. پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام اور وہ بھی صرف نام کا ہماری ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام و ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہو تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی رحمت ہے. دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد نہ کی جائے. اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کے اصول صحیح کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنیاوی ثمرات و نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتجاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے. اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتجاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے. افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر اور آخرت سے غفلت اور بے حیائی و بد اخلاقی تو سب سیکھ لی لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتہ کوشش، معاملے کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصلی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر بھی اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کی تو یہ قصور ہمارے اسلام کا ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.